إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسلا مبشرين ومنذرين دوسري جگہ إرشاد فرمايا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تيسري جگہ إرشاد فرمايا ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم آج کے خطبے میں ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے جس کے بغیر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا اس کا ایمان اس وقت تک ناقص ہے بلکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا جب تک کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے کے آئے اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين میں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور سے مسلم کی روایت میں مشہور حدیث میں جب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ایک خوبصورت بشر انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے سوالات کیے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے اور قیامت کی کیا نشانی ہے قیامت کب آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا تو جواب دے دیا اور جس کا علم نہ تھا انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا تو اسلام کیا ہے وہ فرما دیا ارکان اسلام پانچ بیان کر دیے ایمان کیا ہے ایمان کے چھ ارکان بیان کر دیے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره احسان کا جواب دے دیا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے قیامت کب آئے گی اس کا جواب نہیں دیا بلکہ یوں فرمایا جو سوال کر رہا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے یعنی قیامت کب آئے گی نہ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے اس کا اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم مخلوق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کی سب سے افضل اور عظیم مخلوق ہے، ان دونوں کا علم ہی قیامت کب آئے گی. اچھا کچھ نشانی ہے تو نشانیاں کی بعض نشانیاں بیان کر دی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے تقاضے، یعنی ہم کیسے ایمان لے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. نمبر ایک، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بلکہ بہترین بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات میں سے، پورے بشر میں سے ان کو چنا ہے، المصطفین الاخیار. تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عباد عباد ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ایسے عباد ہیں، ایسے بندے ہیں جنہوں نے بندگی کی انتہا دکھا دی دنیا کو، ان سے اچھی بندگی کرنے والا کوئی نہیں، اور زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے توحید عبادت. نمبر دو، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا ہے ہر کبیرہ گناہ سے، وہ کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتے، اور دین میں غلطی کرنے سے، دین کے متعلق کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے. نمبر تین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، نور نہیں ہیں. سارے کے سارے انبیاء بشر ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. نمبر چار، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مرد تھے، کوئی بھی عورت نہیں تھی، یاد رکھیں. بشر تھے، کیسے بشر تھے؟ مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی. نمبر پانچ، ہر نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوئی. نمبر چھ، وحی کی دو قسمیں ہیں جو نازل ہوئی، ہر نبی کو اللہ تعالی نے کتاب اور سنت، وحی اللہ تعالی کے کلام کی شکل میں، اور دوسری جو حدیث ہے اس کی شکل میں اللہ تعالی وحی نازل کی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وانزلنا عليك الكتاب والحکمة، کتاب یعنی قرآن مجید، اور حکمہ یعنی سنت حدیث. نمبر سات، ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی وحی کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا، بہترین طریقے سے، اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. نمبر آٹھ، ہر نبی نے اپنی امت کو ہر خیر کی خبر پہنچا دی، کوئی بھی خیر موجود نہیں دنیا میں یا آخرت میں الا کہ ہر نبی نے اس خیر کو پہنچا دیا، اور کوئی بھی شر کی خبر نہیں الا کہ اس نبی نے امت کو اسے آگاہ کیا. نمبر نو، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے فرما بردار ہیں، ان سے بڑی فرما برداری کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، وہ کبھی بدکاری نہیں کرتے، وہ کبھی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے، وہ کبھی بد اخلاقی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا، اور جو رحمت لوگوں کے لیے رحمت بن کے جائیں، وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، بدکاریاں نہیں کرتے. نمبر نو، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے، سوائے ایک نبی کے، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین سے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ان کی خلق ایک خاص طریقے سے ہوئی، ان کو کوئی والد نہیں ہے، کوئی باپ نہیں، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک کلمے سے، کن کے کلمے سے، اور حمل ٹھہر گیا اور اس دنیا میں آ گئے. اور اٹھاتے وقت انہیں عام موت نہیں، جیسے لوگ عام لوگ مر جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ اٹھا دیا. موت آئے گی جی ہاں، وہ پھر نازل ہوں گے دوبارہ دنیا میں, دوبارہ آئیں گے, نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے. نبی ہوں گے کیونکہ وہ اصل میں نبی تھے, اور امتی ہوں گے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اپنی انجیل پہ عمل نہیں کریں گے, قرآن مجید پر عمل کریں گے. نمبر 10, سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے لیے خاص بھیجے گئے, سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے, جن و انس کے لیے بھیجے گئے. نمبر 11, ہر نبی نے دجال سے آگاہ کیا کہ دجال کا فتنہ آئے گا, ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں. دجال کی نشانیاں بیان کی اپنے اپنی قوموں کو, اور سب سے زیادہ تفصیل نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, تفصیل موجود ہے. دجال کہاں سے نکلے گا, اس قوم سے نکلے گا, اس زمین پہ نکلے گا, کب نکلے گا, اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں, کون سی قوم اس کی پیروی کرے گی, کہاں پر اس کا غلبہ ہوگا, کتنی دن رہے گا, کتنی عرصہ رہے گا, کہاں پر اس کا کتنا زیادہ ہوگا, کہاں پر کس شہر میں جا سکتا ہے, کس شہر میں نہیں جا سکتا, اور کہاں پر اس کی موت ہوگی, اور کون اسے مارے گا, یہ سارے کی ساری تفصیل اہلی کتابوں میں موجود ہے. غلط عقائد میں بیان کروں گا دوسرے خطبے میں, جو غلط عقائد امت میں رائج ہیں وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. ابھی ہم صحیح عقیدہ تو سمجھ رہے ہیں, صحیح عقیدہ کیا ہے. نمبر 12, ہر نبی نے اپنی امت کو جنت کی بشارت دی اور جہنم سے آگاہ کیا. نمبر 13, نبی کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے, اور نبی کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یہ سارے کے سارے مسلمات ہیں, حقائق ہیں, ساری کے ساری امت کا ان پر اتفاق ہے الحمدللہ. نمبر 13, ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. لقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا, اور کون سی توحید؟ توحید عبادت کا, کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, طاغوت کی عبادت نہیں کرنی, طاغوت کا اجتناب کرو. جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں, تو ان سے اجتناب کرو. آخر میں نبی اور رسول میں فرق یہ جاننا ضروری ہے. نبی وہ ہے, اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں, جو صحیح قول ہوئے ہیں. ایک قول تو یہ تھا جو زیادہ مشہور تھا کہ نبی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو, اور رسول وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو اور اسے حکم دے اللہ تعالیٰ کے لوگوں تک میرے وحی کو پہنچانا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو صحیح تعبیر ہے اور صحیح معنی ہے, صحیح فرق ہے رسول اور نبی کا, وہ یہ ہے, نبی ہمیشہ اپنے سے پہلے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے, ایک نئی شریعت نہیں لے کے آتا. یعنی نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور رسول ہمیشہ نئی شریعت لے کے آتا ہے. یعنی رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. جب شرک زمین پر برپا ہو جاتا ہے اور عام ہونے کی شروعات ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا ایک رسول بھیجتے ہیں, ایک نئی وحی نازل کرتے ہیں, ایک نئی شریعت نازل کرتے ہیں, ایک نیا پیغام بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو دوبارہ شرک سے نکال کر توحید کی طرف وہ لے کے آئیں. تو رسول مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور اپنے پہلے سے نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور اپنے پہلے سے نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے, نئی شریعت نہیں لے کے آتا. اور رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, نئی شریعت لے کے آتا ہے. یہ ایک مجمل طریقہ کا ایمان تھا, اور جو مفصل ایمان ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ یہ ہے. نمبر 1, جن کے نام ہم جانتے ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے, کہ اس نبی کے نام سے یہ شخص, یہ لوگ موجود تھے, یہ ان کے نام تھے. جن کے نام معلوم ہے ہمیں وہ 25 ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے افضل ہیں, کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان سب سے زیادہ افضل ہیں رسول, اور رسولوں سے زیادہ افضل ہیں 5 اولوالعزم. والعزم بانش هم. نوح عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام، ومحمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إن بانشو من سي دو زيادة أفضل هم، الخليلين، دو خليل هم الله تعالى كي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام اور محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اور خليل کہتے ہیں خلت جو ہے محبت کا ایک درجہ ہے. اور یاد رکھیں عربی زبان میں ایک ایک لفظ کا اپنا اپنا معنی ہے، اس لیے عربی فخر کرتے کہ ہم عرب ہیں. اور عجم جو ہے عجمی کہتے ہیں جو گنگا بہرا ہو، جو بات نہ کر سکے. تو عربی زبان میں محبت کے لفظ کے 10 مختلف معنی ہیں، محبت جس میں خلت سب سے آخر میں ہے، سب سے بلند درجہ ہے خلت کا. خلت کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اس کے ماں سوا کسی کے لیے جگہ نہیں، دل اس کی محبت سے بھر گیا، کسی اور کی جگہ نہ رہی، یہ خلت ہے. تو خلیلین دو ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل ان دونوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آخری رسالت دے کر آخری نبی بنا دیا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ان کی رسالت کے بعد کوئی رسالت نہیں آنے والی. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه، أما بعد. بعض غلط عقائد جو رائج ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے متعلق، میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل کوئی اور انسان بھی ہے، وہ سب سے افضل نہیں ہے. راجیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا درجہ سب سے بلند ہے، جیسے کہ خمینی لکھتے ہیں حکومت اسلامیہ میں کہ ہمارے اماموں کا ایسا درجہ ہے نہ کسی مقرب فرشتے نے حاصل کیا اور نہ کبھی کسی نبی مرسل نے حاصل کیا، سب سے بلند درجہ اماموں کا ہے. اور بعض صوفیوں کے نزدیک بعض اولیاء انبیاء سے بہتر ہیں، اگرچہ رافضوں کی طرف واضح نہیں کہتے لیکن ان کی کتابوں سے، ان کے بعض علماء کے اقوال سے بات واضح ہو جاتی ہے. اس کی مثال بہت مشہور بات ہے، بایزید بسطامی کی طرف سے یا ان کی طرف ایک مقولہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ سمندر پار کیے جس کے ساحل پر انبیاء آ کے رک گئے. ذرا غور کریں، یعنی ایسے اولیاء موجود ہیں اور بعض بایزید بسطامیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے وہ سمندر پار کیے جن کے ساحل پر نبی آ کے رک گئے، آگے نہ جا سکے. عوام الناس بیچارے جہالت کے دلدل میں ڈوبے، ان کو کیا پتہ اس کا کیا معنی ہے. وہ کہتے ہیں واہ واہ، وہ تو واہ واہ کہتے رہتے ہیں، لیکن حقیقتا دیکھا جائے تو یہ کفری لفظ ہے. یاد رکھیں جس نے بھی کسی بشر کو نبی پر فوقیت دی وہ دار اسلام سے خارج ہے. بلکہ خصوص الحکم میں ابن عربی صوفی، مشہور صوفی گزرے ہیں، ان کی کتاب خصوص الحکم، حکمت کے ناگینے کتاب کا نام ہے، موجود مارکیٹ میں بک رہی ہے. وہ شخص لکھتا ہے اپنی اس کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے متعلق، وہ صحیح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک دیوار ہے جو مکمل ہو چکے سوائے ایک اینٹ کے, ایک اینٹ باقی ہے, وہ اینٹ میں ہوں, یعنی مجھ سے نبوت کا دروازہ بند ہوا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہوگی, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. وہ شخص کہتا ہے کہ اینٹیں دو ہیں اصل میں, ایک سونے کی ایک چاندی کی. جو چاندی کی اینٹ ہے اس سے ختم رسالت ہوتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جو سونے کی اینٹ ہے اس سے ختم ولایت ہوتی ہے اور میں خاتم الاولیاء ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی اینٹ ہے اور خود سونے کی اینٹ ہے. اور سب ہر اکڑا جانتا ہے کہ سونا چاندی سے بہتر ہے, لیکن براہ راست نہیں بیان کیا. اس کے علاوہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں, یعنی گستاخی کی انتہا. یاد رکھیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس سے بار بار گستاخیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے کبھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ صراط مستقیم پر چلے. صراط مستقیم صرف ایک ہی گروہ کے لیے ہے اور وہ ہے اہل سنت والجماعت. وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو اپنا رسول العین بناتے ہیں, اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. آگے وہ لکھتا ہے اس علیہ السلام کے متعلق, یعنی اس سے بڑی گستاخی میں نہیں دیکھی. وہ کہتا ہے خصوص الحکم میں جب انہوں نے اس علیہ السلام کا ذکر کیا, کہتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا خوبصورت مرد کی شکل میں, تو ان کی شہوت جاگ اٹھی اور انہیں احتلام ہوا. نعوذ باللہ من ذلک. کیا نبی کی ماں کے متعلق ایسے الفاظ نکالے جا سکتے ہیں؟ کوئی ہماری ماں کے متعلق کہے تو ہم گردن کاٹنے کے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں, ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. آج اگر ہم آ کے اس ممبر پہ بات کرتے کہتے یہ وہابی ہیں, ان کی بات نہ سنو. اللہ کی قسم اگر یہ الفاظ کتاب میں نہ ہو تو میں سزا کے مستحق ہوں, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. یہ کتابوں میں موجود ہیں اور کتابیں بک رہی ہیں, اللہ کی قسم بک رہی ہیں, اور یہ مسلمان بےچارے لے رہے ہیں. کیا نبی کی ماں کی یہ عزت ہے؟ اللہ تعالی قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے, سب سے پاک دامن عورت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن یہ تفصیل بیان نہیں کی اللہ تعالی نے کہ ہمارا ٹھہرا کیسے ٹھہرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا, لیکن یہ کبھی بھی ضرورت نہیں کی کہ تفصیل کیا ہے وہ بیان نہیں کی. قرآن مجید کی جن تفسیر لکھی علماء نے اس بات کو بیان کیا, علماء اہل سنت نے, ایک نے بھی ضرورت نہیں کی اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعہ کو بیان کیا تفصیل بیان نہیں کی. آج ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم تفصیل بیان کرتے رہے اور ایسے گستاخی کے الفاظ انبیاء کی ماؤں کے حق میں؟ تعجب مجھے اس پہ نہیں ہے. تعجب کی بات, اس سے بڑا تعجب مجھے اس چیز پہ ہے کہ ابن عربی کو لقب دیا جاتا ہے شیخ اکبر. واللہ صوفی کو کتابوں میں شیخ اکبر کا لفظ آپ پڑھیں گے, آپ ان سے پوچھے شیخ اکبر کون ہے؟ نام چھپاتے بعض لوگ. ارے چھپاتے کیوں ہو؟ کیوں چھپاتے؟ اس کی غلطی کو چھپاتے ہو؟ اور یہ غلطی عام نہیں ہے, یہ کفری الفاظ ہیں. اس کی کتابوں میں بہت کچھ ہے, میں یہاں پر وقت نہیں والا کچھ اور بھی بیان کرتا ہے. کفری الفاظ نکلے ہیں منہ سے. آپ دین کی حمایت کرتے ہیں, اس شخص کی حمایت کرتے ہیں, لیکن رہا نہیں گیا شیخ اکبر کا. اب کتنے لوگ جانتے شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کا نام لکھ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, اور بیچارے عوام جاہل لوگوں کہتے ہیں کوئی ہوگا اللہ کا ولی بڑا. اور یاد رکھیں یہ معتبر کتابوں میں ہے, یہ لفظ شیخ اکبر کا عام کتابوں میں نہیں, معتبر کتابوں میں ہے. جس نے دیکھا جا کے دیکھے, ملفوظات میں یہ لفظ موجود ہے. احمد خان رضا بریلوی کی کتاب ملفوظات میں شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے. فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ میں یہ لفظ موجود ہے. محنت المفن عقائد علماء دیوبند شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے. اب جا کے کھولے دیکھیں اس شخص کو شیخ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ نہیں, سب سے بڑا شیخ شیخ اکبر, ان سے بڑا کوئی شیخ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی, اس لیے شیخ اکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس پاک جگہ پر کھڑے ہو کر موت اچانک آتی ہے، پتہ نہیں چلتا. جو عقیدے ہمارے سینوں کے اندر دفن ہیں انہیں کا ہم جواب دیں گے اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے ماذا عجبت من المرسلین، یا نمازیں یا روزے یا حج یا زکات، بعد میں سب سے پہلے تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول جو عقیدہ لے کے آئے ہیں کیا تم اس کو علم ہے کہ نہیں؟ کیا جواب دیا؟ اس کی تیاری کرنی ہے. دوسری غلطی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام زوم کرتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نکلا، یعنی اصل میں یہودیوں کا عقیدہ ہے. یہودی ہیں جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گستاخی کرتے ہیں، ان کے نزدیک نبی اور عام انسان دونوں برابر ہیں. تو آپ دیکھیں گے جو تحریف شدہ بائبل آج موجود ہے، نعوذ باللہ نبی زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ نبی جھوٹ بولتا ہے، اور بڑے انبیاء نبی کا نام بھی لکھتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، پھر ایسے الفاظ، نبی دھوکہ دیتا ہے آخر تک. یہ تو یہودی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب خود تحریف کیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ذو الخویصرہ التمیمی، سے بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مال غنیمت آیا ایک جگہ سے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لے کے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کر دیا، کافروں کو دے دیا تاکہ ان کا دل نرم ہو اور اسلام کی سامنے دیوار بن کر نہ رہے. ایک حکمت تھی. تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا ما انصفت یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس دن میں انصاف کون کرے گا؟ یعنی یہ گستاخی کیسے منہ سے نکلی؟ چند درہم کے لیے، چند سونے، تھوڑے سے سونے کے لیے اتنی بڑے لفظ منہ سے نکالے کہ میں نے انصاف نہیں کیا؟ آسمان سے خبر آتی ہے اس کی تصدیق کرتے ہو تو، اور زمین کا تھوڑا سا معلوم بتایا دے دیا، یہ کہنے لگے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. تو وہ شخص چلا گیا، سیدنا خالد بن ولید نے تلوار نکالی قتل کرنے کے لیے، یہ کفر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اسے قتل نہ کرو، لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. ظاہر وہ صحابی تھا، ظاہرا صحابی، دل میں اس کے نفاق تھا، ایسے منہ سے لفظ نکلا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا صحابہ کرام کو کہ اس شخص کے کمر سے جو لوگ پیدا ہوں گے، یعنی کہ اولاد اولادوں کی اولاد میں سے، ان کے صفات بیان کی، قرآن پڑھیں گے ان کے حق سے نہیں اترے گا، تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازیں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھو گے، یعنی ان کی نماز صحابہ کی نماز سے زیادہ اچھی ہوگی، بڑے دیندار لوگ ہوں گے شکل و صورت سے، لیکن دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، سپیڈ میں اور واپس نہیں آ سکتا. اگر میں ان کو پال، یعنی میری زندگی میں یہ لوگ نکل آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو میں ان کا قتل کروں جیسے عاد و ارم کا قتل ہوا. یہ وہ شخص تھا، یہ فتنہ بڑا. اب اس شخص نے یہ گستاخی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناانصافی کی، ظلم کیا. ان کی اولاد میں سے جو آئے، سید عثمان بن عفان کو ظالم کہا، یہ خوارج کی صفات بیان کر رہا ہوں، ظالم کہا، نہیں رکے، صحابہ کرام نے آگاہ کیا، انہیں منع کیا، قرآن مجید کی دلائل پیش کی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، نہیں سنی. سید عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی، نہ رکے، فتنہ اور بڑھا. سید علی بن ابی طالب کو بھی شہید کیا، بلکہ اس سے پہلے یہ فتنہ اور بڑھا، بات ظلم تک تھی لیکن اور فتنہ بڑھا، کیونکہ علماء کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنی ہوا نفس کے پیچھے لگے رہے. پہلے سیدنا علی بن ابی طالب پر کفر و فتویٰ لگایا کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہیں. دیکھیں، بات ظلم سے شروع ہوئی، اب کفر پہ آ گئی، اور پھر انہیں شہید بھی کیا. اتنی نہیں، آج کل کے دور میں ان کی اولاد آج بھی موجود ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے، انہوں نے صرف ایک صحابی کو یا بعض صحابہ کو کافر کہا، اس کے بعد جو آگے اتنا بڑھا اور آج کے دور میں یہ لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ہر کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہے. بات ظلم سے شروع ہوئی، رکے نہیں، پھر ظلم پہ آئی، رکے نہیں، پھر کفر پہ آئی، رکے نہیں، اب سارے کے سارے مسلمان جو بھی کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے وہ کافر ہے. یعنی شرابی کافر ہے, زانی کافر ہے, والدین کا نافرمان کافر ہے, جھوٹ بولنے والا کافر ہے, وعدہ خلافی کرنے والا کافر ہے, آخر تک جلد. تو مسلمان کون رہا؟ اگر یہ عقیدہ کسی کا ہو تو آج زمین پر کون مسلمان ہے؟ یہ باطل عقائد ہے میرے بھائیوں, آج یہ رائج ہی موجود ہے. تیسری غلطی یا غلط عقیدہ انبیاء کے متعلق علیہ الصلاۃ والسلام کہ نبی نور ہے بشر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل كنت الا بشرا رسولا, ان کو کہہ دیجئے کہ میں سوائے بشر رسول کچھ اور چیز نہیں ہوں. میں تمہاری طرح بشر ہوں, فرق صرف اتنا ہے کہ میرے طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہے. حقیقتا تو بشر ہوں میں تمہاری طرح. انما انا بشر مثلکم یوحى الی, سورۃ کہف کی آخری آیت میں میں تمہاری مثلکم تمہاری طرح بشر ہوں. فرق اتنا ہے, مثل کیسے؟ ہماری طرح بدکار نہیں, ہماری طرح گنہگار نہیں. مثل یعنی انسان, بشریت کے بنیادی جو تقاضے وہ میرے اندر بھی ہیں, میں بشر تمہاری طرح, کوئی نوری مخلوق نہیں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے بلند کیا, انما یوحى الی, تم لوگوں کو وحی نازل نہیں ہوتی, تمہارا درجہ کم ہے. مجھ پر وحی نازل ہوتی میرا درجہ بلند ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ, لیکن بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ جو بشر کہتے ہیں وہ کافر ہیں. سبحان اللہ, لوگوں کی فطرتیں الٹی ہو گئی. یعنی جو قرآن میں یہ پڑھتا ہے کہ نبی بشر ہے کیا وہ کافر ہے نعوذ باللہ, تو کیا قرآن پڑھنا بند کر دینا؟ ایک جگہ پہ ہمیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ رسول نور ہے بشر نہیں ہے. ایک جگہ دکھا دے ہمیں, ہر جگہ پر بشر ہے بشر ہے بشر ہے. بولے کہ جو بشر تھے وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھا غلط عقیدہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا کیا ہے, ان کے پاس کن فیکون ہے, جو چاہے کریں, جسے چاہے اولاد دیں, جسے چاہے مار دیں, جسے چاہے کامیاب کریں, جسے چاہے ناکام کریں, جسے چاہے عزت دیں, جسے چاہے ذلت دیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ایک جگہ پہ دیکھا ہے قرآن مجید نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہو کہ میرا یہ فرشتہ ہے, یہ میرا یہ نبی ہے, یہ عزت کا مالک ہے, یہ ذلت کا مالک ہے, یہ اولاد دیتا ہے, اس کو میں نے کن فیکن عطا کیا ہے. کن فیکن کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں, وہ ہے اللہ تعالیٰ. اس کے سوا کوئی بھی اس کن فیکن کا مالک نہیں. سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, پورے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم, تیری یہ سانس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جب چاہے روک دے. تیرے دل کی دھڑکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جب چاہے روک دے. تو کن فیکن کے مالک کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے نہیں, دل کی دھڑکن وہ بھی روک سکتے ہیں, سانسیں وہ بھی روک سکتے ہیں. لا حول ولا قوة الا بالله. یہ عقائد مسلمانوں کے, کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے عقائد ہیں. بعض تعجب کرتے کہ ہو سکتے نہیں یہ کوئی اور قوم ہو. میرے بھائی, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے زبان بولتے ہیں, ہمارے رنگ کہیں کا رنگ ہے, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں, ہمارے قریب میں بھی ہیں, لیکن یہ عقائد رکھتے ہیں. پانچواں غلط عقیدہ کہ انبیاء مشکل کشا حاجت روا ہے. مشکل کشائی کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے, رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. جتنی بھی مشکلیں آج موجود ہیں ٹالنے والے صرف ایک ہی ذات ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی ذات نہیں ٹال سکتی. مشکل آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مصیبت آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ ٹالتے بھی وہی ہے. محتاج اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا, سب محتاج ہیں. جو لوگ کہتے کہ انبیاء مشکل کچھ حاجت روا ہیں, کیا وہ خود محتاج نہ تھے؟ ان کو بھوک نہ لگتی تھی, ان کو پیاس نہ لگتی تھی؟ کیا اولاد کے لیے دعا نہیں کی انہوں نے؟ اگر ان کے پاس کن فیکن ہوتا تو سب سے پہلے اپنی اولاد نہ پیدا کرتے؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کبھی نور کو تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی نور کو بھوک لگی ہے؟ کبھی نور کو پیاس لگی ہے؟ انبیاء علیہ السلام نور نہیں ہیں، بشر ہیں، اور مشکل کشا حاجت روا نہیں ہیں، بلکہ خود مشکل میں زندگی گزاری انہوں نے اور خود محتاج گئے اس دنیا سے. یہ عقائد ہیں. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.